والدی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وانزل فرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. پروردگار عالم کا انتہائی شکر انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرش اعضا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ قیامت تک خدا ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے, ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے. اپنے امام کی ظہور کی تاجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل فرج. پروردگار عالم نے جب انسانوں کو اس دنیا کے اندر ارسال فرمایا تو وہ ان تمام وسائل سے ان تمام سہولتوں سے مزین کیا ہے جو زندگی گزارنے کا تقاضا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا کسی انسان کو یہاں پر بھیجے اور مثال کے طور پر یہاں ہوا میں آکسیجن ہو اور انسان کے جسم کو اس کے لیے تیار نہ کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. بس اگر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ زمین کے اوپر زندگی گزارے گا اور اس کے جسم کے اندر اس قسم کا ایک نظام ہے تو اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ یا تو باہر آکسیجن ہو یا اس کا نظام مختلف نظام ہو. خدا نمتال نے اگر مچھلیوں کو پانی کے اندر رکھنا تھا تو ان کے بدن کو اس طرح سے تیار کیا کہ وہ پانی کے اندر رہ سکیں, اور کچھ مخلوقات کو اگر اس نے اس طرح سے رکھنا تھا کہ وہ باہر بھی زندگی گزاریں اور اندر پانی کے نیچے بھی زندگی گزاریں تو ان کے جسم کو اس انداز میں تیار کیا. اور اس کے لیے فرماتا ہے الذی آتا کل شئن خلقہ ثم ہدا, اس نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہدایت دے دی, ہر طرح سے اس کو تیار کیا ہے. اور یہ خدا نمتال کا ایک عجیب نظام ہے اس دنیا کے اندر, اور خدا کی بہدانیت پر ایک دلیل ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہے کہ کوئی مخلوق خدا نے ایسی خلق کیا ہے جو ہے تو زمین پر لیکن اس کے رزق کو خدا تعالیٰ نے پانی کے اندر قرار دیا, اور یا پانی کا جانور ہے, پانی سے اس کا تعلق ہے لیکن کوئی نہ کوئی تعلق خدا تعالیٰ نے اس کا پرندوں سے رکھ دیا. ہمارے پاس معلوم ہے یہ ڈاکومنٹریز جو آپ جانوروں کے بارے میں دیکھتے رہتے ہوں اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی جانور ایسا ہے کہ جو پانی کی مخلوق کو کھاتا ہے اور کھانے کے بعد ساحل کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے منہ کھول کے, اور پرندے اس کے منہ میں جا کر اس کے دانتوں میں سے بچی ہوئی غذا کو کھاتے ہیں. ان پرندوں کی غذا کو خدا نے اس کے دانتوں کے اندر قرار دیا ہے. اور یہ غذا کیوں یہاں پہ قرار دیے؟ چونکہ اگر یہ گوشت اس کے دانتوں میں لگا رہ جائے تو یہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا. پھر یہ خدا کا نظام ہے. اس نظام کے ہوتے ہوئے ایسا ہو سکے گا کہ وہ ہمیں کوئی ذمہ داری دے اور اس کا ذریعہ ہمیں نہ دے؟ جب وہ مچھلیوں, کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کو سب کچھ فراہم کرتا ہے تو ہم انسانوں کو نہیں دے گا؟ اس کا مطلب ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیں ذمہ داری دے کہ تم نے کمال حاصل کرنا ہے, تم نے تزکیہ نفس کرنا ہے, اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا وسیلہ ہمیں نہ دے. اس نے ہمیں یقیناً وسیلہ دیا. بس عزیزان محترم, کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے ہمیں ہدایت کا بندوبست نہیں دیا. خدا نے ہمیں ہدایت نہیں دی. اور میرا اپنے خیال ہے کہ شاید کوئی صراحت کے ساتھ یہ بات نہیں کہے گا, لیکن کم ٹون میں ایسی باتیں کہنے والے کم نہیں ہیں جو اس بات کو مقرر کہہ رہے ہیں. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا کوئی یہ کہے خدا نے مجھے ہدایت نہیں دی, لیکن ایسا سننے والوں سے بہت سنیں گے کہ اگر یہاں پر فنا علماء ہوتے تو یہاں بہت بہتر ہو جاتا. آپ نے کم نہیں سنا ہوگا. مثلا پاکستان میں کتنے ہی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں اگر اس طرح کے علماء ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتے تو نہیں معلوم ہم لوگ کہاں پہنچ جاتے. کس پہ الزام لگا رہے ہیں؟ خدا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم تو اچھے تھے لیکن خدا نے ہماری ہدایت کے لیے عالم نہیں بھیجے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ الزام مت لگاؤ خدا کے اوپر. اگر ہم اہل ہدایت ہوتے تو خدا دروازوں اور دیواروں سے ہمیں ہدایت دے دیتا. اس کے لیے کوئی کمی ہے کیا ہدایت دینے کی؟ اگر ہم اہل ہدایت ہوتے, اور اگر کوئی اہل ہدایت ہو اور خدا سے واقعا ہدایت مانگ رہا ہو, تو کیا خدا نے حابیل کی قتل کرنے والوں کو بھی ہدایت نہیں دی تھی کہ دفن کیسے کرنا ہے؟ اس بیابان کے اندر اس نے کبوں کو اور پرندوں کو بھیج کر یہ بتا دیا تھا کہ دیکھو تم کو دفن کیسے کرنا ہے اس کو. تو وہ ہدایت دینے والا ہے, ہادی ہے. اور جہاں خدا متعال کا علم مطلق ہے, جہاں خدا متعال کی قدرت مطلق ہے, اس کی ہدایت بھی مطلق ہے. مطلق ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسا بشر, کوئی ایسی مخلوق نہیں ہوگی جس میں ہدایت لینے کی طاقت ہو اور خدا اسے ہدایت نہ دے. ممکن نہیں ہے. اس کا ہدایت کا میکنزم ہے. نہایت کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں مجھے کوئی اسپیشل بینیفٹ ملے ہدایت کے معاملے کے اندر. نہیں, یہ نہیں ہوگا. جتنا میں اپنی پوٹینشلز دکھاؤں گا, خدا نمتار اسی درجے پہ جا کے مجھے ہدایت دے دے گا. اب یہ ہدایت کا نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے, تو اس کے سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. خدائی ہدایت کا, الہی ہدایت کا جو پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ ہماری فطرت سے شروع ہوتا ہے. خدا نے ہم سب کو فطرت سے نوازا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ کی فطرت ہے جس کے اوپر اس نے انسانوں کو خلق کیا, اور تم اس فطرت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت خدا کے اندر نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے نہ کوئی تغیر پاؤ گے. یہ فطرت ہم سب کی ہے. اچھا, یہ فطرت ہے, اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ فطرت ہمیں اندر اندر اس بات کی رہنمائی کرتی ہے اب خدا کی طرف سے مطالبہ کیا ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہے. اگر کوئی انسان واقعا اپنے اندر اس بات کے اوپر محنت کرنا شروع کر دے, کہ اپنے آپ سے یہ پوچھنا شروع کر دے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ فطرت ہے, اور فطرت جواب میں اس کو رہنمائی دے سکتی ہے. اور اگر فطرت کو استعمال کرنا ہی شروع کر دے انسان, تو خود بخود اس کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ جو خدا متعال نے ہمارے سامنے اہداف رکھے ہیں, معنوی اہداف رکھے ہیں, مقامات ہمارے لیے رکھے ہیں, جنت تک پہنچانا چاہتا ہے. جنت تو گویا پہلا مرحلہ ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچانا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے انعامات سے واقف نہیں ہیں کہ اس کے انعامات کیا ہیں, لیکن ہمیں ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے جو مولا نے انتہائی نفیس ایک جملہ, جو جس طرح ہر ان کا جملہ نفیس ہے, امام نے ایک جملہ عجیب ارشاد فرمایا کہ تمہارا نفس بہت قیمتی ہے. مفہوم کے حساب سے اس طرح سے فرمایا, تمہارا نفس بہت قیمتی ہے, اس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. نفس بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت جنت سے کم مت لگانا. یعنی امام کیا فرما رہے ہیں، تمہارے نفس کا جو اتنا بڑا خدا نے متعال کا تحفہ ہے تمہارے لیے، کم سے کم مقام یہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاؤ، کم سے کم مقامات. اب جو یہ جو انسان کم سے کم جنت کو دیکھے، اس تک کیسے پہنچے گا؟ اور کم یہ ہے تو زیادہ کیا ہے، کہاں تک خدا پہنچانا چاہتا ہے؟ تو ہم اس کو موضوع بحث نہیں رکھنا چاہ رہے، لیکن صرف اشارے کے طور پر خدا ہمارے اندر اپنے رنگ کو دیکھنا چاہتا ہے. خدا ہمارے اندر اپنے رنگ کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے؟ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، عبدی اتینی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا، اپنا جیسا بنا دوں گا. ظاہر ہے کوئی خدا نہیں بن سکتا، کوئی مخلوق خدا نہیں بن سکتی، خدا خالق ہوتا ہے، مخلوق مخلوق ہوتی ہے. لیکن تشریف فرماتا ہے، میں حی و قیوم ہوں، مجھے موت نہیں آتی، میں تجھے ایسی جگہ پہ لے جاؤں گا جہاں تجھے بھی موت نہیں آئے گی. فرماتا ہے، میں قادر متعال ہوں، میں کہتا ہوں کن تو ہو جاتا ہے، تجھے ایسی جگہ پہنچا دوں گا، تو بھی کہے گا کن تو وہ ہو جائے گا. خدا وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. اب صرف ایک کوشچن ہے، اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک یہ سفر طے کیسے ہوگا؟ اور ہم سب کو پتا ہے سوائے اہل بیت کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے یہ سفر کوئی انسان طے نہیں کر سکتا، صرف ان کی رہنمائی ہے. بس الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمارے کام کو، میں پہلے بھی ایک دفعہ کہیں عرض کر رہا تھا، آدھا تو ویسے ہی آسان کر دیا. آپ ذرا تصور کریں، کسی انسان کو سوچیں کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ دین اسلام اصلی دین ہے، اس کو نہیں معلوم ہو کہ اہل بیت کا در ہے جہاں سے رہنمائی لینی ہو، کس کس کے سامنے سر جھکائے گا بیچارہ؟ کتنی زندگی گزار دے گا، اور اتنی زندگی گزارنے کے بعد، جدوجہد کرنے کے بعد، فرض کرو 50 سال کی عمر میں اس کو پتا چلا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے رہنمائی لینی تھی. ایک بہت نفیس روایت ہے، اور ماشاءاللہ یہ روایت جو ہے وہ برسوں سے، کہہ سکتا ہوں صدیوں سے مورد نظر ہے. آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. حدیث کا بعض اوقات عنوان پڑ جاتا ہے، جیسے خطبوں کے عنوان ہو جاتے ہیں، اسی طرح حدیث کی بھی بعض اوقات نام رکھ دیتے ہیں ہم لوگ. تو مثال کے طور پر آپ نے اگر نہج البلاغہ میں دیکھا ہو، تو نہج البلاغہ میں خطبوں کے نام رکھے ہوئے ہیں بعض جگہ سید رضی نے. تو مثال کے طور پر ایک خطبے کا نام رکھا ہے شقشقیہ، آپ نے یقیناً پڑھا ہے، سنا ہے. کیوں شقشقیہ رکھا ہے؟ کیونکہ امام نے اس خطبے میں ایک جگہ پہ جا کر ایک لفظ استعمال کیا تھا، سید رضی کو یہ لفظ بہت پسند آ گیا، انہوں نے پورے خطبے کا نام خطبے شقشقیہ رکھ دیا. شقشقیہ کسے کہتے ہیں؟ عجیب ہے یہ واقعہ. مولا بیان فرما رہے تھے، بہت عجیب بیان، خطبہ شقشقیہ آپ کو پتا ہے کن مسائل کے بارے میں ہے، خلافت کے مسائل کے بارے میں تھا، تاریخ کے بارے میں تھا، اس میں بڑے عجیب حقائق مولا نے بیان کیے. وہ بیان کر رہے تھے تو ایک آدمی نے بیچ میں ایک سوال کر دیا. جب بیچ میں سوال کیا تو مولا رک گئے، اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے امام کے کسی خطبے کے رکنے پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کے رکنے پہ افسوس ہوا. تو اس کے بعد جب امام رک گئے تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مولا آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، آپ اس کو بڑھائیں. تو امام نے فرمایا کہ نہیں، اتنا کافی ہے، یہ تو بس ایک شقشقیہ تھا جو جاری ہوا. شقشقیہ کیسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات اونٹ کے منہ سے کوئی چیز نکلتی ہے. عرب لوگ تشبیہ اور استعارے کے ماہر تھے، عرب تشبیہ اور استعارے کو بہت زیادہ استعمال کرتے تھے. الحمدللہ جو کوئی بھی چند لینگویجز جانتا ہو، چند زبانیں جانتا ہو، اس نے عربی بھی پڑھی ہو، تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ عربی زبان کتنی منفرد زبان ہے. اور میں زیادہ تو نہیں رہی، 3-4 زبانیں بھی جاننے کے بعد آسانی سے کہہ سکتا ہوں یہ زبان بہت منفرد زبان ہے، کوئی زبان اس کے ٹکر کے اوپر نہیں آ پائے گی. یعنی اگر آپ فارسی کے اندر مثال کے طور پر بوستان اور گلستان سعدی کو کہتے ہیں کہ یہ فارسی کی معراج ہے، یا مثلا اگر آپ انگلش کے اندر شیکسپیئر کے ڈراماز کو کہتے ہیں کہ یہ انگلش کی معراج ہے، تو اب میں کیا بولوں کہ عربی میں قرآن کریم؟ اصلا گلستان، بوستان اور شیکسپیئر کے ڈراموں کا قرآن سے کیا تعلق؟ اصلا کوئی مقابلہ نہیں ہے دونوں کا. آپ انگلش میں کسی بھی چیز کو لے آئیں اور کہیں یہ ٹاپ لیول پر ہے، کس کو لائیں گے؟ فارسی میں کیا لائیں گے ٹاپ لیول کے اوپر؟ آپ نثر میں زیادہ زیادہ سعدی کی گلستان بستان لائیں گے، اور اگر نظم میں گئے تو مولانا جلال الدین رومی کی حافظ کو لے آئیں گے. اس سے زیادہ تو نہیں لائیں گے. اور ان کا مقابلہ جب عربی کی ٹاپ پر لائیں, ٹاپ تو بہت چھوڑ دو, اگر ٹاپ سے نیچے نہج و بلاغہ سے بھی لائیں تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, حقیر فقیر ہیں اس کے سامنے. یہ امیر امیر ہیں, کلام کے امیر واقعا. مولا امین المومنین کی ذات پر درود بھیجیں, محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا یہ تو بس ایک شقشقیہ تھا, تو اس خطبے کا نام شقشقیہ پڑ گیا, اور ایک اور خطبے کا نام مثلا خطبہ اشباح پڑ گیا, خطبہ اشباح پڑ گیا. اسی طرح مختلف خطبوں کے نام, خطبہ سائقہ ایک خطبے کا نام پڑ گیا, خطبہ حمام پڑ گیا اس آدمی نے جس نے پوچھا کہ مولا متقی کون ہوتے ہیں. امام نے ایک جواب دیا, اس کا دل مطمئن نہیں ہوا, اس نے کہا مولا تفصیل سے فرمائے. اب مولا نے آج دو جملے اسی لیے بولے تھے کہ اس میں طاقت نہیں تھی برداشت کرنے کی. اب جو متقی کو بیان کیا امام نے, اتنا بیان کیا, چیخ مار کے گرا اور مر گیا. تو لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو مر گیا. امام نے فرمایا مجھے اسی کا خطرہ تھا کہ اس کا نفس برداشت نہیں کر پائے گا. اس کا نام حمام تھا, اس کا نام خطبہ حمام پڑ گیا. تو یہ جو حدیث ہے, اس کا نام حدیث ہے عنوان بصری پڑا. عنوان بصری کیوں عنوان بصری پڑا؟ اس بندے کا نام عنوان بصری تھا, عنوان بصری تھا. اور یہ جو عنوان بصری تھا, اس کی مثال میں حدیث عرض نہیں کروں گا, آپ کبھی محنت کر کے اس کو نیٹ وغیرہ پہ دیکھ لیجئے. یہ حدیث منفرد احادیث میں سے ایک حدیث ہے. یعنی اگر کسی نے مانوی ترقی حاصل کرنی ہے, یہ حدیث اس کی الف بے ہے. اس کے بغیر کسی کو مانوی ترقی نہیں ملے گی, یہ الف بے ہے. اور میں طالب علم ہوں 30 سال سے, میرا نہیں خیال ایران عراق میں اور نظام تشیع کے اندر کوئی کسی عرفانی مقام پر پہنچا ہوگا بغیر اس حدیث کو پڑھے ہوئے. کوئی نہیں آگے بڑھا اس کے بغیر. تو آپ کم سے کم اس حدیث کو ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجئے. ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس کے اوپر چونکہ بہت طولانی مجالس پڑھ چکے ہیں, پورا عشرہ اس کے اوپر پڑھ چکے ہیں, لہذا آپ جرات نہیں کرتے, لوگ کہیں گے بہت زیادہ تکرار کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بار بار عرض کریں, لیکن آپ اس کو ضرور ایک دفعہ مطالعہ فرما لیجئے گا. انشاءاللہ نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی عنوان بصری. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا مثال کیا ہے اس کے اندر؟ اس میں مثال یہ ہے کہ عنوان بصری ایک مسن آدمی ہے, کافی عمر بیت گئی ہے, اور چار فرق اہل اسلام میں سے ایک فرقے کے وہ معتقد تھے, اور پوری زندگی اسی میں گزار دی, اور اس فرقے کے جو رہنما تھے وہ اس وقت موجود تھے تو ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے, مدینہ میں زندگی گزارتے رہے, وہ سمجھتے رہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہی سب سے اچھا تھا جو کچھ اویلیبل تھا. یہاں تک کہ ایک دفعہ مولا کی زیارت نصیب ہوئی, اور جیسے ہی مولا کی زیارت نصیب ہوئی ان کے دل نے کہا کہ تم نے جتنی زندگی گزاری تھی یہ سب ضائع ہو گئی, اور یہ وہ در تھا جہاں سے تم کو لے لینا چاہیے تھا. اب آپ تصور فرمائیں, یہ بہت عجیب کہانی ہے ان کی. امام کے گھر پہ پہنچے اور جو دربان تھا, جو اب ہم لوگ دربان کہتے ہیں, ظاہر وہ دربان محافظ دربان نہیں, وہ در ایسا ہے اس میں ہر ایک آدمی کو آنے کی اجازت ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو آدمی کھڑا تھا اس سے کہا کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ کیا پہلے سے تمہارا کوئی تعارف ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا کوئی تعارف نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ اندر گیا, اس نے جا کر امام کو پہنچایا کہ فلاں آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا. تو امام نے اسے کہا, کہلوایا کہ اندر آ جاؤ. جب یہ آدمی اندر جانے لگا تو وہ جو شخص وہاں پہ کھڑا تھا دروازے پہ, اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا نام امام کو بتایا تھا کہ تم آئے ملنے کے لیے, اور امام نے کہا کہ اس کو ہمارا سلام کہہ دو اور اس سے کہو اندر آ جائے. تو کہنے لگا کہ اگر تم اندر جاؤ نا اور امام سے کوئی بات نہ ہو اور آج ایسے ہی آنا پڑے تو تمہاری خوش قسمتی کے لیے اتنا کافی کہ انہوں نے تمہیں سلام کہہ دیا. اس کا مطلب ہے جو آدمی کھڑا ہے یہ بہت بصیرت آدمی ہے, یہ پہچانتا ہے کہ بھائی کیا معاملات ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو نا, آج کوئی ملاقات نہ ہو, کوئی سوال جواب کچھ نہ کر سکو اور ایسے ہی واپس آنا پڑ جائے تو یہ تمہاری سعادت کے لیے کافی ہے. کیا ہم دعا نہ کریں کہ اللہ نصیب فرمائے کہ کب ہم بھی امام کے سلام میں کبھی شامل ہو جائیں انشاءاللہ. آپ یہ جو اسداری سعید الشہدا انجام دے رہے ہیں, کیا پتا اس کے صدقے میں کسی امام کی دعا ہمیں بھی لگ جائے. اور اللہ نے چاہا اور میں اور آپ پورے خلوص سے عزاداری سعید الشہدا کریں تو کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کی نظر لطف نہ ملے ہمیں, ان کی نظر لطف نصیب ہو انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. مادر حسین ہمارے اس عمل سے راضی و خوشنود ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. تو اندر داخل ہوتے ہیں اور امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، امام سے ایک سوال کرتے ہیں، امام ایک جواب دیتے ہیں، اور وہی مختصر جواب، مختصر جواب، کہتے ہیں مجھے کوئی نصیحت کریں، امام ایک نصیحت فرماتے ہیں، نصیحت بہت مختصر ہے، مختصر نصیحت ہے، اور گویا اب امام اشارہ کرتے ہیں کہ اب تم واپس جاؤ، تو یہ دل کھول کر اپنا بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میں فلاں فرقے کا ماننے والا تھا اور میں نے ساری زندگی اس پہ گزار دی، اور میں دیکھیں اب میں بوڑھا ہو گیا. گویا لگتا ہے روایت سے یوں اندازہ ہو رہا ہے جیسے بال سفید ہیں، داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں، بہت عمر گزر گئی ہے. تو کہنے کہ میری زندگی گزر گئی ہے اور اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں صحیح راستے کے اوپر نہیں تھا. تو کہنے کہ میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی محبت میرے دل میں آ گئی، اور میں ڈر رہا تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا تو مجھے اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کہنے گے کہ میں اس خاطر میں آپ کی جد امجد کے روزے پہ گیا تھا. واقعہ چھٹے امام کی حیات طیبہ کا ہے. کہنے گے کہ میں آپ کی جد امجد کے روزے پہ گیا تھا، میں نے رکعت نمازیں پڑھی ہیں، بہت نمازیں پڑھی ہیں، اور نمازیں پڑھ کے آپ کی جد امجد سے دعا کی تھی کہ اے نبی میرے لیے ان کے دل میں کچھ جگہ بنا دے تاکہ میں جب ان کے پاس جاؤں تو یہ مجھے موقع دے دے. کوئی مانگنے والا ہو تو یہاں تک پہنچ سکتا. امام نے ان کو ایک روایت سنائی اور کہا کہ اب تم نے یہ کہا تو میں تم کو روایت سناتا ہوں، اور ایک وعدہ کرو کہ اس پہ عمل کرو گے. امام نے بصری نے کہا کہ میں دل و جان سے کروں گا، چونکہ میری تو زندگی گزر گئی ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، خدا کا شکر ہے ہمارے پاس یہ در ہے، صرف ایک کمی ہے، ہم نے صحیح استفادہ نہیں کیا. جس طرح ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا ہم نے نہیں سیکھا. تو امام ان کو روایت ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کے ارشاد فرمانے کے بعد ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ تم اس کے اوپر عمل کرو گے، اور اس روایت کو آپ کبھی موقع ملے آپ ضرور دیکھیے گا. پرانی روایت ہے، 10-12 جملات ہیں اس کے اندر جو امام کی احکامات اور ان کی ہدایات ہیں کہ تم جب بھی کرو گے اس طریقے سے کرو گے. ابتدا بہت سادہ ہے، مثلا فرمایا جب بھی کھانا کھاؤ گے، جب بھی کھانا کھانے لگو گے بسم اللہ پڑھو گے. اب بہت سادہ سی بات ہے، کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا صرف کہنا کافی نہیں ہے. انسان جب بھی کھانا کھائے، کیا مطلب، جب بھی کوئی رزق میں، یاد رکھے کہ خدا کی طرف سے، میں نہیں ہوں جس نے یہ حاصل کیا ہے، یہ خدا ہے جس نے مجھے دیا ہے. کاش ہم ان چیزوں کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اپنی زندگی کے اندر جاری کر لیں. جب بھی کچھ ملے ہم لوگوں کے ساتھ ایک غلطی ہے، ہم لوگ اس کی طرح ہیں جو یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے نے کیا دیا ہے، ہم لوگ نہیں دیتے کہ دینے والا کون ہے جس نے دیا ہے. ہمارے ساتھ بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو آپ کو جب بھی زندگی میں کچھ ملے سب سے پہلے خیال کریں جو دینے والا تھا، اصلی دینے والا وہ کون تھا، وہ خدا تھا. باقی سب یہ کہ کس کے ہاتھوں سے ملا اور کیا ملا یہ بھی اتنا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ وہ جو دینے والا تھا وہ خدا تھا. اور اس کو اگر ہم ذہن میں لے آئے، اسی طرح امام نے چند نصائح ارشاد فرمائے، اس پہ غور فرمائیے گا، انشاءاللہ خدا نے مطالعہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد. عرض ہو رہا تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں فطرت سے نوازا ہے، اور بحمد اللہ رب العالمین ہمارے کام کو آسان کر دیا، ہمیں اس در تک پہنچا دیا. کسی کی عمر بیتتی ہے تب وہ اس در تک پہنچتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا کام آسان ہے. اور کل آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض ہوئی تھی کہ وہ کون سا پیرامیٹر ہے جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ آدمی کامیاب انسان ہے، اس کو خدا تعالیٰ نے قبول کر لیا. در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر اس آدمی کا احترام ہو جائے کہ ہاں یہ کامیاب انسان ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں کہ وہ سینہ چوم رہا تھا لیکن وہ کامیاب انسان نہیں تھا، وہ رو بھی رہا تھا لیکن وہ کامیاب انسان نہیں تھا، ظاہری احترام سب کچھ کر رہا تھا. ہم نے عرض کیا اس کے اندر ایک مشکل تھی، وہ کیا تھی، نیت اس کی صحیح نیت نہیں تھی، نیت صحیح نہیں تھی، اس کی نیت اپنے سیاسی مفادات تھے اور یہ ان کے نزدیک قبول نہیں ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ جو اصلی ترین اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور وہ جو باقی لوگ ہیں، ان میں بنیادی ترین فرق کیا ہوتا ہے. اچھا کچھ چیزیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں کبھی کبھی یہ فرق بھی ہوتا ہے، مثلا علم کا فرق ہوتا ہے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان جو آپ واقعاً جن کو اہل بیت سے بہت نزدیک پائیں گے ان وہ علم کسی مقام کے اوپر ہوں گے، لیکن ہمیشہ یہ فرق نہیں ہوتا، ہمیشہ صاحب علم نہیں ہوتے جو علم جس معنی میں ہم لوگ کہتے ہیں. تو کیا مثال کے طور پر ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو عبادتیں زیادہ کرتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ایک معیار ہوتا ہے اور بہت اچھا معیار ہے، کہ یہ معیار برا معیار نہیں ہے کہ عبادتیں زیادہ کرتے ہیں. اور میں اگر آپ کی توجہ اس نقطے پر دلاؤں کہ کس طرح عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو پہچان رہا تھا، تو جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے، عبید اللہ ابن زیاد حضرت مسلم بن عقیل کو چہرے سے نہیں جانتا تھا، نہ اس کے جاسوس جانتے تھے، اگر وہ خود جانتا بھی ہو اس کے جاسوس نہیں جانتے تھے. حضرت مسلم بن عقیل مدینہ سے آئے تھے، وہ کوفہ میں زندگی نہیں گزارتے تھے. تو جو کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس تھے وہ حضرت مسلم بن عقیل کو نہیں جانتے تھے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے جب ان کو حکم دیا کہ تم جا کے پکڑ کے لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم پہچانیں گے کیسے؟ ظاہر ہے کوئی زمانہ ٹیلی ویژن اور پکچرز وغیرہ کا نہیں تھا، کہاں پہچانیں گے کیسے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا نشانی بتائی؟ کہنے کا جا کے دیکھو مسجد میں جس کی عبادتیں سب سے زیادہ ہوں اور سب سے زیادہ دلچسپی سے ہوں وہ مسلم بن عقیل ہے. کیوں؟ اس خاندان سے زیادہ اچھی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، اس خاندان سے زیادہ عبادتوں میں سرگرم کوئی نہیں ہوگا. تو تم جا کے دیکھو وہ انسان کون ہے، وہ مسلم بن عقیل ہوگا. یہ اچھا پیرامیٹر ہے کہ کسی کی عبادتیں زیادہ ہوں، لیکن ہم اس کے مقابلے میں جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ نہیں، جن کی عبادتیں بھی دکھانے میں بہت زیادہ تھیں لیکن در حقیقت کامیاب انسان نہیں تھے، وہ اس طریقے سے کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے. اصلی پیرامیٹر کہاں پر بنے گا؟ میں دو ایسے انسانوں کی مثالیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جس سے آپ خود ایکسٹریکٹ کر لیں گے کہ یہ کامیابی کا اصلی معیار کہاں سے بنے گا. کہ جو مشکل میں پڑے، امتحان میں پڑے، دو راستے پر کھڑے ہوئے، ایک نے صحیح فیصلہ کیا اور ایک نے غلط فیصلہ کیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل پر. سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى يا علي. ہم سب کے سامنے بہت واضح مثال ایک اس شخص کی کہ جو امتحان میں پڑا اور کامیاب نہیں ہوا، وہ عمر ابن سعد کی مثال ہے. اور ہم سب کے سامنے بہت واضح مثال جو امتحان میں پڑا اور کامیاب ہو گیا، وہ حضرت حر کی مثال ہے. یہ ہم سب کے سامنے بہت واضح ہے، اور دونوں تقریباً ایک ہی زمانے کے اندر، مشکل سے مہینے دو مہینے کے فرق کے ساتھ. اور ان دونوں کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، یعنی مثال کے طور پر عمر ابن سعد ایسا نہیں کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہیں، اس کا باپ مشہور معروف آدمی ہے، اس کے باپ کا بہت احترام ہے سوسائٹی کے اندر، اور مثال کے طور پر لوگ اس کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ فاتح ہے، یہ عبادت گزار ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے. تو ایسا نہیں کہ یہ آدمی ان نون ہے اور کوئی چھوٹا آدمی ہے معاشرے کے اندر، نہیں، یہ معاشرے میں بڑا آدمی ہے. اسی طرح اگر حضرت حور کی طرف جاتے ہیں، حضرت حور کا ایک مقام ہے، یعنی اگر پورے کوفہ میں بہادر آدمی کوئی چنے تو حضرت حور کو چنتا تھا، یہ آدمی بہادر ہے. ان کا ایک ایک, ایک مقام تھا فوجیوں کے درمیان، لڑنے والوں کے درمیان، اور انسان ہونے کے ناطے اعلی پائے کا انسان تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں اس طرح سے کہ اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے، اس نے بھی فیصلہ کرنا ہے. ڈفرنس کہاں پر ہے؟ کوئی کیوں فیصلے کے اندر شکست کھا رہا ہے اور کوئی کیوں فیصلے کے اندر کامیاب ہو رہا ہے؟ تو اگر ہم اس کے انالیسس پر جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے پاس معلومات میں کم ہیں، ہم بہت اچھا انالیسس نہیں کر سکتے. یعنی مثلا کم سے کم میں ابھی تک جو دیکھ پا رہا ہوں، ہمارے پاس حضرت حور کی پچھلی زندگی کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں کہ ہم اچھا انالیسس کر سکیں کہ حضرت حور علیہ السلام کس طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہوئے. ہمارے پاس کچھ اجزاء ہیں اس کے، لیکن بہت اچھی ڈیٹیلز نہیں ہیں. عمر ابن سعد کے معاملے میں ہمارے پاس خاندانی واقعات بہت ہیں، لیکن چونکہ ناکام آدمی ہے، اس کی ناکامی کو پکڑنا مشکل نہیں ہے، اس کی ناکامی کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. جو مین ڈفرنس آیا ہے وہ یہ کہ ایک نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے اور ایک نے صرف آخرت پہ نظر رکھی ہے. بس جو بنیادی ترین فرق آیا ہے، اور اگر میں اس کو بھی ایک اور لفظ میں ادا کروں، ایک دنیا پرست ہے اور ایک آخرت پرست ہے. بنیادی ترین فرق یہاں پر آتا ہے. ایک دنیا پرست ہے، ساری کیلکولیشنز دنیا کے لیے، दुनिया में क्या होगा, कामयाबी होगी नहीं होगी, दुनिया में आगे बढ़ूंगा दुनिया में पीछे हटूंगा, सब कुछ दुनिया के लिए। और एक वो है जो आखिरत को देख रहा है। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर मैं और आप इस मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अगर दुनिया में आगे बढ़ना था ना तो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए थी, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए पढ़ना था तो आपको एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन अच्छे करने चाहिए। अगर आपको मिसाल के तौर पर फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ना है, आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। हर मैदान में आगे बढ़ने के लिए कुछ चाहिए, और जिसके पास अपने मैदान में आगे बढ़ने के लिए बेसिक पैरामीटर्स जमा हो जाते हैं वो उस फील्ड का लीडर होता है। किसी को इनोवेशन चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को डिसीजन चाहिए, किसी को स्ट्रेटेजी चाहिए, किसी को क्वालिफिकेशन चाहिए। इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, बेसिक पॉइंट जो आपको चाहिए, आपके पास कंट्रोल है या नहीं है, बस। बाज़ औक़ात पिक्चर हर तरह से क्लियर होती है। बहुत बहुत दफा कोई ये समझता है शायद उसको पता नहीं था, नहीं, बहुत दफा पिक्चर क्लियर होती है। जानने का मसला नहीं होता, इंप्लीमेंट करने का मसला होता है। अब उमर इब्ने साद की मिसाल देख लें, क्या इसको नहीं मालूम सय्यदुश्शोहदा कौन है? ये आदमी बाकी तमाम लश्कर यजीद के मुकाबले में सय्यदुश्शोहदा को शायद सबसे ज्यादा पहचानता है। क्या निशानी इस बात की? आप आशूर के दिन मुलाहदे फरमाइए, शबे आशूर, शबे आशूर सय्यदुश्शोहदा ने सिर्फ इसको खेमे में बुलाया था। जब दोनों लश्कर जमा हुए शबे आशूर आमने सामने, सय्यदुश्शोहदा एक दफा इसके लश्कर के सामने गए और कहा कि मुझे उमर इब्ने साद से बात करनी है। और कैसे बात करनी है? कहा ऐसे बात करनी है कि मैं और ये हम दोनों बस खेमे के अंदर जाएंगे और कोई साथ नहीं होगा, असलाह लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं और ये खेमे के अंदर जाएंगे, हम दोनों गुफ्तगू करेंगे, बाकी कोई सुनने वाला नहीं होगा। इमाम क्या चाह रहे थे? शिमर से दूर करना चाह रहे थे। शिमर गोया शैतानत का पैकर था, लेकिन इमाम उमर के साथ को बचाना चाहते थे। यानी ये इतना जानने वाला आदमी था कि इमाम चाहते थे ये बाहर निकल आए, ये इस मुसीबत में ना फंसे, इस हद तक आगाह इंसान था। और इसने जिस रात फैसले किए उस रात अशआर पढ़े, और उन अशआर के अंदर वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इसको पता है कि आखरत में इस फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, अच्छी तरह जानता है। यानी अगर मिसाल के तौर पर कोई शामी हो ना बेखबर, जिसको पता ही ना हो कि अहले बैत का मकाम क्या है, और बाद में मिसाल के तौर पर चौथे सरकार बाजार में गुजरते हुए किसी आदमी को देख कर कहें कि तुम जो अहले कुर्बा आयत पढ़ रहे हो वहां में, ये शामी नहीं है फिर। ये सब जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको पता है मैं सय्यदुश्शोहदा से लड़ूंगा मेरी आखिरत क्या हो जाएगी। अपने आप को कैसे मुतमईन करता है? कहता है आज मैं सय्यदुश्शोहदा से लड़ूंगा, कल तौबा कर लूंगा, कल तौबा कर लूंगा। ऐसे इस जाहिल को ये नहीं पता कि तौबा करने के लिए भी एक तौफीक चाहिए, और अगर तू सय्यदुश्शोहदा से लड़ रहा है तो अब तौफीक में तेरे लिए बचेगा क्या? फिर तेरा राबता क्या रहेगा खुदा के निजाम से? तू कहां से तौबा करेगा? क्या तौबा इंसान अपनी तरफ से करता है क्या? ये खुदा है जो तौबे की तौफीक देता है। तो अगर कोई सय्यदुश्शोहदा से लड़ बैठेगा तो क्या तवक्को कर रहा है कि तौबे के लिए दरवाजा खुला रहेगा? अभी कोई शफात का इम्कान रहेगा फिर क्या? कितना अजीब था कि जब ये सय्यदुश्शोहदा के सरे अकदस को लेके जा रहा था काफिला, तो एक मौके के ऊपर एक जगह सरे अकदस को रात के ऊपर रखा, रात के वक्त में रखा, सुबह को सामने दीवार के ऊपर किसी ने लाल से कुछ लिखा हुआ था। अरे खुदा तआला का मौजूदाती निजाम था, लाल से क्या लिखा था? गोया खून से लिखा हुआ था कि उस कौम का, उस कौम पर कितनी बदबख्ती है जो मेरी शफात का इंतजार करे और मेरे नवासे को मारने के दर पे है। कितनी बदबख्ती की बात है कि ये आदमी ये समझ रहा है उमर इब्ने साद कि मैं सय्यदुश्शोहदा को शहीद करूं, मार दूं, उसके बाद तौबे का दरवाजा खुला है मेरे लिए, तौबा भी कर सकता हूं। कहां की तौबा फिर? अच्छा, अब इस आदमी में क्या कहेंगे, इसने क्यों ये गलती की है? सिर्फ एक वजह है, इसे कंट्रोल नहीं है, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर सका है। उधर में जो हजरत हूर का मामला है वो बहुत वाज़े है, उनको मुकम्मल कंट्रोल है अपने ऊपर, मुकम्मल कंट्रोल। क्यों? वो जब मैदान के अंदर उतरे हैं और सुबह आशूर हुई है तो उन्होंने एक मुकालमा किया, और उस मुकालमे के अंदर सिर्फ इतना पूछा है क्या तू सय्यदुश्शोहदा से जंग करेगा? उसने कहा मैं करूंगा। उमर साद ने कहा मैं करूंगा। कहा अच्छा करेगा तो क्या इधर तक बात जाएगी कि सय्यदुश्शोहदा का सर भी काटेगा? کہنے لگا ہاں میں کروں گا. حضرت حر نے اس کے بعد سوال نہیں کیا, معاملہ ختم. کیوں؟ گویا حضرت حر اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا. بس واحد ایک ایکسکیوز جو حضرت حر کے پاس تھا وہ یہ تھا کہ معاملہ جنگ تک نہیں جائے گا, یہ اتنا بے حیا نہیں ہے کہ وہ یہ سیدہ کے بیٹے کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا. حضرت حر بس یہ سوچے بیٹھے تھے کہ عمر سعد اتنی بڑی غلطی نہیں کرے گا. صبح عاشور انہوں نے اندازہ لگایا کہ نہیں, یہ بدبخت جہنم کی طرف جا رہا ہے, یہ شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ مذاکرہ بھی کر چکا ہے اور اب اس کے اندر بچنے کا کوئی امکان نہیں رہا. لہذا اس کے پاس گئے, ویریفائی کیا, کہا تو یہ کرے گا؟ اس نے کہا میں کروں گا. کہا گردنوں تک بات جائے گی؟ کہا گردنوں تک بات جائے گی. ٹھیک ہے بس معاملہ ختم. کہا بس اب ہمارا راستہ ایک دوسرے سے جدا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مکمل کنٹرول حضرت حر کے ہاتھ میں. اس کو پوری رات لگی ہے عمر سعد کو اپنے آپ سے لڑتے ہوئے کہ میں حسین کا ساتھ دوں یا حسین کی مخالفت کروں. حضرت حر کو ایک لمحہ نہیں لگا. کیوں؟ انہوں نے صرف اس بات کو کلیئر کیا, آیا واقعا جنگ ہوگی اور کیا واقعا سید الشہداء کے اوپر شمشیر چلنے والی ہے؟ اگر چلنے والی ہے اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, معاملہ ختم. فوراً فیصلہ کیا. عزیزان محترم, اگر میں اور آپ اس مکتب کے شاگرد بننا چاہتے ہیں ہمیں کنٹرول چاہیے, ہمیں کنٹرول چاہیے. اور اس میں ایک اور چیپٹر ہے, میں آپ کی خدمت میں اس کے حوالے سے عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کربلا کے حوالے سے اور مثال کے طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے, تو ہمارے بعض دوست احباب گویا اس دنیا کو کوئی اور دنیا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک علیحدہ دنیا میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر سننے والا ممکن یہ سوچ رہا ہو کہ بھئی میں لندن میں رہ رہا ہوں, میرا ان مسائل سے کیا براہ راست تعلق. ٹھیک ہے یہ جو باتیں ہیں یہ عنوان بصری کے لیے اچھی ہیں, حضرت حر کے لیے اچھی ہیں. ٹھیک ہے میں ایک سادہ ماننے والا ہوں, میرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, یہ قربانیاں کس کی ہدایت کے لیے دی گئی ہیں؟ یہ جو فرش عزا پہ بلایا گیا ہے یہ کیوں بلایا گیا؟ آیا فرش عزا پر صرف اس لیے بلایا کہ تم لوگ گناہ کرتے رہیں اور ہم تمہیں بخشواتے رہیں گے؟ نہیں, اس سے بڑھ کر کے لیے بلایا ہے. کس بات کے لیے بلایا ہے؟ فرمایا تم ایسے بننا کہ تم دنیا سے نکلو تو فرشتے بن کے نکلنا. وہ نہیں چاہتے ہم گناہگار بن کے نکلیں یہاں سے. یہ تو انہوں نے ہمارے لیے در رحمت کھولا ہے کہ خدا نہ کرے اگر تمہارے گناہ رہ گئے ہم بخشوا دیں گے, لیکن کیا وہ ہمیں گناہگار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, ہرگز نہیں. ہمیں کس صورت میں لے جانا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں جون کی طرح لے جانا چاہتے ہیں, ہمیں سفید چہروں کے ساتھ, نورانی چہروں کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم بلا داغ جائیں یہاں سے, وہ چاہتے ہیں ہمارا ایک مقام ہو اس دنیا کے اندر. تو عزیزان محترم, بلا شک و شبہ گناہ کبیرہ کے لیے ان کی شفاعت موجود ہے, جو انہوں نے فرمایا شفاعت لاہل کبائر من امتی, نبی کا قول ہے. نبی اور ان کی آل کی شفاعت یقیناً گناہ کبیرہ کو شامل ہے, لیکن کیا وہ ہمیں گناہ کبیرہ میں مبتلا یہاں سے دنیا سے بھیجنا چاہتے ہیں؟ نہیں, قطعاً نہیں. آپ اپنے مقام کو کم کیوں کر رہے ہیں؟ جو دوست احباب اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کروا دیں گے, میں ان سے پوچھوں گا تم چھوٹے درجے میں دنیا سے جانا چاہتے ہو, بڑے درجے میں جانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس درجے میں نہیں لے جاتے جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ ہمیں گناہگار نہیں دیکھنا چاہتے. اور بلکہ ایک شاعر نے اتنا نفیس ایک شعر کہا, کہا اگر اس نے کہا کہ اگر گناہگاروں کی شفاعت امیر المومنین نے کروانی ہے اور مجھے مجرم بن کے ان کے سامنے جانا ہے تو میں کوشش کروں گا یہاں جرم نہ کروں, میں گندا ان کے سامنے کیوں جاؤں؟ مجھے اگر امیر المومنین سے ملنا ہے میں پاک و پاکیزہ ملوں ان سے, جا کر اچھی صورت میں ملوں, میں کیوں ایسی گندی صورت میں ان کے سامنے ملوں؟ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ وہ شفاعت کروائیں گے اور وہ میرے گناہوں کو سب ختم کروا دیں گے, لیکن میں کیوں گندے لباس میں جاؤں ان کے سامنے؟ تو عزیزان محترم, آپ اپنا حساب فرمائیے. آپ کو خوبصورت بن کے جانا ہے, آپ کو نورانی بن کے جانا ہے یہاں سے. آپ عزائے سید الشہداء کے لیے آئے یہاں پر. اور میں مثلا صرف اتنا سا سوچتا ہوں, وہ یہ کہ اگر اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے ساتھ سب ایسا ہی ہو رہا ہو, ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمیں اہل بیت اپنے گھر پہ دعوت دے دیں کھانے کے لیے, بھائی ہم نے فرش عزا بچھائی ہے نا، فرش عزا بچھا کر ہم نے اہل بیت کو دعوت دی ہے کہ ہم آپ کے جد امجد کا ماتم کریں گے، آپ یہاں تشریف لائیں. کیا بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں دعوت دیں کہ اب تم لوگ ہمارے گھر پر آؤ؟ اگر وہ مجھے دعوت دے دیں کہ تم ہمارے گھر پر آؤ، کون سا لباس پہن کے جاؤں؟ میلا لباس پہن کے جاؤں؟ نہیں چاہوں گا میں صاف ستھرا لباس پہن کے جاؤں. تو روح کا لباس زیادہ اہم ہے، جسم کا لباس اہم ہے؟ عزیزان محترم، آپ کو اور ہمیں عزادار ہونے کے ناطے وہ اپنے گھروں پہ دعوت دینا چاہتے ہیں. وہ ان کے نزدیک اپنے چاہنے والے کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. وہ اپنے چاہنے والے کو بہت اونچی جگہ تک لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے اس معاملے کے اندر، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک بات کا اپنے ماننے والے کا خیال کرتے ہیں، ایک ایک بات کا، کہ یہ اس جگہ پہ پہنچے گا تو یہ ہوگا، اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو ہم پہلے سے ہم یہ کر دیں گے. یہ جو کربلا ہے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں. میں اپنے ٹاپک کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی خاطر اب مزید حاشیے میں نہ جاؤں. تو آپ مثال کے طور پر وہ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ ان باتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے اوپر نظر لطف کر دی اور خود شیطان نے اس کو غرور میں مبتلا کر دیا تو اس کا کیا ہوگا، اس کا بھی خیال کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک واقعے میں، بہت نفیس واقعہ ہے یہ، مولا آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر. يا رسول الله، يا علي، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. روایت میں بیان کرتے ہیں کہ کوئی امام سے کچھ پوچھنے کے لیے ان کے گھر حاضر ہوا. امام کے گھر تشریف فرما ہوئے اور پوچھتے پوچھتے سوال کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی. اس زمانے میں مغرب کے بعد پھر اندھیرا ہو جاتا تھا، سڑکوں پہ گلیوں میں کچھ روشنی نہیں ہوتی تھی، تو کچھ چراغ لے کر چلا کرتے تھے. امام نے اسے کہا کہ تم اس تاریکی میں جاؤ گے، تم ہمارے گھر پہ رک جاؤ، تمہارے گھر پہ رک جاؤ. اب آپ، میرا اپنے خیال ہے کہ آپ ذرا سا اس کو احساس کر لیں کہ کسی کو اہل بیت کے گھر میں ایک رات رکنا نصیب ہو رہا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی امام نے کہا رک جاؤ، اس نے کہا میں رکتا ہوں. اور جیسے ہی وہ رکا، مہمان خانہ تھا، مہمان خانہ گھروں سے باہر ہوا کرتا تھا، تو مہمان خانے میں رک گیا. جب مہمان خانے میں رکا تو امام گئے، امام نے کہا کہ میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. جیسے رات کو رکنے کے لیے بندوبست ہوتا ہے، تو امام نے کہا میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں. امام اپنے گھر کی طرف گئے، یہ بڑا خوش ہوا، بہت خوش ہوا کہ مثلا مجھے مولا کے گھر میں رہنا نصیب ہو رہا ہے ایک رات. فوراً اس نے نماز پڑھی، فوراً نماز پڑھی شکرانے کی، اور شکرانے کی نماز پڑھ کے سجدہ شکر میں بہت اپنے اوپر فخر کر رہا تھا کہ میں مثلا امام کے گھر میں ایک رات رکنا نصیب ہوا. اسی فخر کے دوران بیچ میں شیطان آنے لگا، اسی فخر کے دوران بیچ میں شیطان آنے لگا، اور شیطان اس کو کہنے لگا تیرا مقام بہت اونچا ہے. جیسے یہ سوچ رہا تھا، امام گھر سے اندر تشریف لائے مہمان خانے میں جہاں یہ نماز پڑھا تھا، اور اس کے جسم پہ لا کر پسلی پر ذرا سا اپنی ٹانگ رکھ کر دھکا دیا، اور اس سے کہا دیکھو ہوشیار رہنا، کہیں شیطان تمہیں دھوکا نہ دے دے. میں سوچنے لگا کہ مولا اتنا خیال کر رہے تھے کہ یہ بیچارہ کہیں اس جگہ پر آ کر شیطان کے ہاتھوں دھوکے میں نہ آ جائے. اس پر بھی تنبیہ کرنے تشریف لائے کہ دیکھو محفوظ رکھو اپنے آپ کو، ایسا نہ ہو شیطان تمہیں دھوکا دے، کل لوگوں کے سامنے کہو میرا مقام بلند ہے. عزیزان محترم، اتنا خیال رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم تو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے کھانے پینے کا اور ہماری جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، ہماری روحانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ساتھ دینا ہے کہ بھئی وہ ہمارا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، میں کیا کروں اپنے لیے؟ مجھے بھی تو اپنا خیال کرنا ہے. کس طریقے سے خیال رکھیں؟ تو عزیزان محترم آج کی دنیا اس مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اور جو مصیبت آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ آپ کے کنٹرول پر حملے بہت ہیں. جتنا آپ اس دنیا کے اوپر غور کریں جو اس وقت دنیا کا رائج نظام ہے، جسے آپ کنزیومرزم کہیں، جسے آپ کیپٹلزم کہیں، جسے آپ کوئی بھی سسٹم تعبیر کریں، اس میں جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پرابلم یہاں پر ہے. اور جتنا آپ اسلام کو اسٹڈی کریں گے، اسلام میں کیسے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے، کیسے بنتا ہے، سب کا سب اس وقت ہوتا ہے جب کنٹرول ہوتا ہے. جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اسلامک کلچر اور میتھیلزم کے اندر ڈفرینس کیا ہے، تو اسلامک کلچر اور میتھیلزم کے اندر ڈفرینس کوٹ اور پینٹ کا نہیں ہے. کہ مثال کے طور پر میتھیلزم کے اندر کوٹ پینٹ پہنے گا اور اسلام کے اندر وہ شلوار قمیض پہنے گا یا مثلا عربک لباس پہنے گا، نہیں، یہ ڈفرینس نہیں ہے، یہ بیسک ڈفرینس نہیں ہے. مثلا ڈفرینس یہ ہوگا جو اسلامک کلچر والا ہوگا اسے عربک آتی ہوگی، پرشین آتی ہوگی، جو ویسٹرن کلچر والا ہوگا یا مثلا میتھیلزم والا ہوگا اسے انگلش اور فرینچ اور جرمن آتی ہوگی. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈفرینس نہیں ہے. وہ ناشتے میں یہ کھائے گا، یہ ناشتے میں یہ کھائے گا، نہیں، یہ بھی ڈفرینس نہیں ہے. وہ ایسے گھر میں رہے گا، یہ ایسے گھر میں، نہیں، قطعا ان میں سے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ڈفرینس کیا ہے؟ جو اسلامک کلچر والا ہوگا اسے اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا، اور جو اس میٹیریلزم کے اندر بہرا ہوگا اس کو اپنے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا. اس آدمی کو اس کی عقل چلائے گی، اس آدمی کو اس کی خواہشات چلائیں گی. اور اگر آپ کو وہ خواہشات پہ چلنے والا عقل مند نظر آئے گا نا، تو اس کی عقل مزید خواہشات کے لیے پلاننگ کر رہی ہوگی. آپ کو وہ بڑا عقل مند نظر آئے گا، کریڈٹ کارڈ بہت دیکھ دیکھ کے استعمال کرتا ہے، اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، اپنی ویکیشنز کو ارینج کرتا ہے. یہ جو اتنی عقل نظر آ رہی ہے، کس بات کی نظر آ رہی ہے؟ کہ اپنی خواہشات کو اور زیادہ کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے محور دوبارہ کیا ہو گیا؟ پھر خواہشات. اور انہوں نے خواہشات کا ایسا گھیرا بنایا ہوا ہے کوئی اس سے باہر نہیں نکلے گا. اب جو آپ کے ساتھ مشکل ہے، جو اہم ترین کام ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے کنٹرول کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے. اچھا، کنٹرول کے اندر یہ میں چند جملے اور کنٹرول کے اوپر عرض کرتا چلوں، اور پھر کل انشاءاللہ اس کو مزید آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. کنٹرول کے اندر ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اور ایک بہت نیگیٹو پرابلم ہے اس کے اندر. کنٹرول میں بہت پازیٹیو یہ ہے کہ اگر کوئی امپلیمنٹ کرے تو کنٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور نیگیٹو سائڈ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو لوز چھوڑ دیں تو پھر کنٹرول لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے بات تو سادہ سی ہے. ہاں، سادہ سی میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. فرض کریں آپ نے کنٹرول امپلیمنٹ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے یا شیطان کے راستے پر، اور بہت واضح دو اور دو چار کی طرح، جیسے عمر ابن سعد کا کیس میں نے بتایا آپ کی خدمت میں، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے. اچھا، اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے تو اسے کنٹرول چاہیے نا، اسے کنٹرول چاہیے. یہ کنٹرول ڈیولپ کیسے کرے گا؟ یا مثلا کیا یہ سوچ سکتے ہیں عمر سعد اس رات کنٹرول ڈیولپ کر لے گا؟ نہیں، اس رات کنٹرول ڈیولپ نہیں ہوگا، اسے پہلے سے ڈیولپ کرنا ہوگا. پہلے سے ڈیولپ کیسے کرے گا؟ تو کنٹرول کا پازیٹیو سائڈ یہ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر آپ کنٹرول امپلیمنٹ کر لیں تو بہت بڑے ڈیسیشنز میں آپ کو کنٹرول کی طاقت پہلے سے ملی ہوئی ہے. مثال عرض کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ پانی پینے کے لیے سیدھے ہاتھ میں پکڑنا مستحب ہے. اچھا، آپ جب بھی آپ پانی پینے لگیں گے ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پکڑیں گے یا چانس ہے کہ شاید الٹے ہاتھ سے بھی پکڑ لیں؟ شاید پکڑ لیں آپ الٹے ہاتھ سے، تو کنٹرول کیا کہے گا اس وقت کہ آپ سیدھے ہاتھ میں لے آئیں؟ اچھا، اگر آپ نے یہ کنٹرول امپلیمنٹ کیا تو کیا ہوگا؟ یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن اگر آپ نے اس چھوٹی سی جگہ کنٹرول امپلیمنٹ کر دیا تو آپ کو کہاں کنٹرول کی طاقت ملے گی؟ جو بڑی جگہیں ہوں گی. یہ کنٹرول کی پازیٹیو سائڈ ہے. آپ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے مستحبات پر پوری پابندی سے عمل کرنا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے مستحبات لے لیجیے، ان چھوٹے مستحبات پر، جس کو میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، جس کو لوگ کہتے ہیں یہ بے ضرر مستحبات ہیں. بھئی آپ نے پانی سیدھے ہاتھ سے پیا یا الٹے ہاتھ سے پیا، کوئی آپ کو پکڑے گا اس پہ؟ شاید آپ اسلام کے اور قوانین کو امپلیمنٹ کریں تو شاید آپ کو کوئی پکڑ لے گی، بھئی تم نے یہ کام کیوں کیا. اس کو کرنے کے لیے آپ کو سوسائٹی سے لڑنا پڑے گا، لیکن یہ جو آپ سیدھے ہاتھ سے پیئیں یا الٹے ہاتھ سے پیئیں، اسے کسی سے لڑنا ہے آپ نے؟ نہیں. کس سے لڑنا ہے؟ اپنے آپ سے. और तो कुछ नहीं है। छोटी छोटी जगहों पर कंट्रोल को इंप्लीमेंट करें। मिसाल के तौर पर आपने जूते पहनने, दोनों जूते आपने पहनने, एक एक के पहन के तो बाहर नहीं आएंगे आप, दोनों जूते पहनने। अच्छा, कोई आपको फोर्स करेगा कि पहले उल्टा पाँव डालें? नहीं। कौन कौन फैसला कर रहा है? आप। पहले उल्टा डालना है सीधा डालना है? दीन इस्लाम कह रहा है मुस्तहब है, पहले सीधा पाँव डालो, इंप्लीमेंट करो। आप कहेंगे भाई ये बेजरर सा मुस्तहब है, इस पर अमल करके मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा कंट्रोल बढ़ेगा, तुम्हारी अटेंशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और ये वो चीज है जिसकी इस वक्त प्रॉब्लम बनी हुई है। आप अपने अपनी लाइफ के अंदर देखेंगे मुझे करना क्या है। ये जो आप देख रहे हैं हमारी सोसाइटी में लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हद यहां डिसीजन नहीं ले पा रहे अपनी जिंदगियों के बारे में, क्यों नहीं ले पा रहे? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की ताकत खत्म हो गई है। और इसमें बहुत सारे राज हैं हमारे पास, बहुत छोटी छोटी चीजों से आप अपने कंट्रोल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिला वजह में पांव मत हिलाएं। अच्छा, अगर मैं हिला लूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बिला वजह में हिला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है कंट्रोल? करें कंट्रोल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम कहता है कि भाई दांत से नाखून काटना मकरूह है। अच्छा, अगर कोई काट ले तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या मकरूह है तो इसमें इसमें फायदा क्या होगा? फायदा ही होगा, वो कंट्रोल आएगा। क्यों कंट्रोल लूज करना है? आप छोटी छोटी चीजों में अपने कंट्रोल को बढ़ाना शुरू कर दें। जब आप छोटी छोटी चीजों में अपने कंट्रोल को बढ़ाएंगे, खुद ब खुद आपको अपने ऊपर कंट्रोल और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और फिर एक मौका आएगा कि जब सख्त फैसला करना होगा, आप फोकस होंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे, कंट्रोल को इंप्लीमेंट करेंगे, आप सख्त फैसले में भी कामयाबी से बाहर आएंगे। ये वो बुनियादी तरीन रास्ता है। फैजान मोहतरम, ये जो मैंने अभी आपकी खिदमत में छोटी सी बात अर्ज की 10-15 मिनट के अंदर, मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज कर रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है, मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं, 30 साल हो गए मुझे तालिब इल्म बने हुए, शायद मुझे इससे ज्यादा अहम तरबियत के अंदर कोई पॉइंट अब तक समझ में नहीं आया। ये तरबियत का अहम तरीन पॉइंट है, अपने कंट्रोल को अपने अंदर स्ट्रांग करें। और एक दफा आपका कंट्रोल बनना शुरू हो गया अपने ऊपर, तो फिर समझ लीजिए अब आपके लिए अल्लाह की इताअत आसान है। वरना इताअत आसान नहीं है, इताअत बहुत मुश्किल काम है। फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फर्क। अच्छा, किस मुस्तहब का इंतखाब किया जाए? मैं आखिर तक ले जाऊं ताकि बीच में कोई जगह रह ना जाए। किस मुस्तहब का इंतखाब किया जाए? माह मुहर्रम है, दूसरी मुहर्रम की तारीख है, एक मुस्तहब है। जब भी पानी पियो इमाम हुसैन को याद करो, मुस्तहब है। क्या नहीं कर सकते कि यहां से शुरू करें? ये छोटा सा एक मुस्तहब है, और इस मुस्तहब में इतनी इबादतें जमा हो रही हैं कि जिसको हम पता नहीं मरने के बाद समझ पाएंगे कि ये कितना बड़ा काम हो गया। इसको जमा कर लें अपने अंदर। यानी मैं इसको अभी पीछे भी अर्ज कर रहा था, पिछले मजलिस में भी, वो ये कि अगर हम ये करने लगे ना तो इसका मतलब है हम 365 दिन मजलिसें कर रहे होंगे। 365 दिन मजलिस कर रहा हूं, हर रोज 3-3 दफा मजलिस कर रहा हूं, 4-4 दफा मजलिस कर रहा हूं। क्यों? हमें इमाम हुसैन को याद करना है। अच्छा, अगर याद करेंगे तो क्या होगा? ताल्लुक बनेगा। ताल्लुक का खुद अपना एक फायदा है, और ये बहुत अजीब फायदा है। ये जो ताल्लुक जुड़ जाता है, और काश हमारा सईद शहदा से ताल्लुक और बढ़ना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं फिर बार बार इस पे शुक्र हर मजलिस के शुरू में भिजवाता हूँ आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि नहीं मालूम खुदा ने कितनी बड़ी नेकी दी हुई है कि हम फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं। खुदा का नहीं मालूम कितना बड़ा एहसान हम पर हो गया। इससे कत नजर के शफात क़यामत के दिन इस पर मिलेगी, इससे कत नजर के इसका सवाब होगा। इतना इतना कुछ हमें फर्श अज़ा के सदक़े में मिल रहा है, दूसरी कौमें जो इस मामले को समझने वाली हैं हम पे हसरत कर रही हैं कि इनको ये क्या नेमत मिली हुई है जो हमें नहीं मिली हुई। ये जो इतने लोग यहां पे जमा हुए हैं, जरा मादी दुनिया में जाकर पूछें कि आपको 150 मुल्कों के अंदर सारी इतनी बड़ी तादाद शबे आशूर जमा करनी है, कितना कुछ करना पड़ेगा। 150 मुल्क भी शायद मैं कम कह रहा हूं, अगर दुनिया के अंदर 220 से ज्यादा मुल्क हैं तो शायद 200 मुल्कों के अंदर एक टाइम के अंदर, एक दिन दो दिन के अंदर इतने लोगों को जमा करना है, और कितने जज्बात के साथ, इतने जज्बात के साथ कि वो मरने को तैयार है। इसको जमा करने के लिए कितनी लॉजिस्टिक चाहिए, कितनी लॉजिस्टिक चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें हुसैन का नाम चाहिए बस। कितनी बड़ी नेमत है खुदा ने दी है, और क्या कुछ इस नाम ने नहीं किया है। और मैं इस इतनी चीजें अर्ज करने के बाद फिर एक जुमला अर्ज करूंगा, हम नहीं है जो अजा कर रहे हैं, अजा है जो हमें संभाले हुए है, ये अजा हमें संभाले हुए है। आई जो हमने इन तजुर्बों के अंदर अजीब देखा है, ये जो पाकिस्तान में अभी साल दो साल के अंदर तजुर्बे हुए हैं और उसमें कुछ धरने वगैरह हुए हैं, उधर हमने इस बात को अपने तमाम तर वजूद के साथ एहसास किया है कि आजादारी ने कौम कैसे बनाई है। आजादारी ने कौम बनाई हुई है, ये कौमें नहीं जिन्होंने अजा को संभाला है, इस अजा ने हमें बनाया हुआ है। और अगर हम इतने दुश्मनों के होते हुए भी अभी तक जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारी ताकत मुसलसल बढ़ रही है, ये खुद भी एक टॉपिक है कि गैबत कुबरा में हमारी ताकत बढ़ कैसे रही है और हम कैसे इस जगह तक पहुंचे, ये सब इस अजा के सदक़े में हुआ। इस अजा के साथ हमारा एक ताल्लुक है, और ये ताल्लुक इस वजह से है कि जिनकी अजा है उन्होंने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। अगर अजा में जज्बात ना होते तो 1400 साल किसी सेमिनार ने नहीं चलना था। ये अजा का जज्बाती हिस्सा था जिसने इसको जारी रखा हुआ। यही जो आप मातम कर रहे हैं, यही जो आप मरसिया पढ़ रहे हैं, यही जो हम मसाइब पढ़ रहे हैं, ये जो आप मसाइब पे गिरिया कर रहे हैं, इसने इसको बाकी रखा हुआ है। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से कोई चीज 1400 साल नहीं चलनी थी, इन जज्बात के जरिए से चली है। और ये जज्बात क्यों थे यहां पर, क्या कोई इंसान नहीं रोएगा जब सैयद शहदा जैसे को करबला में प्यासा जानता था देखेगा। आया इंसान है, इनके दिलों में सीनों में दिल नहीं है। आज दुनिया के सामने कोई खड़ा हो जाए और दुनिया के सामने कहा जाए कि किसी का 6 माह का बच्चा हो वो पानी मांग रहा हो, जानवरों को भी दुनिया पानी देती है आखिर, क्या किसी को एहसास नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैयदुल शहदा के जो अतराफ में इंसान थे वो सैयदुल शहदा की नूरानियत पे ढल गए थे। जिस तरह सैयदुल शहदा कुर्बानियां दे रहे थे, उनके अतराफ में चलने वाले भी उन्हीं की तरह कुर्बानियां दिए चले जा रहे थे। और इन कुर्बानियों देने वालों में जो अंसार हुसैन थे, इनमें भी अपने अपने मकाम थे। कुछ अंसार हुसैन का कुछ मकाम था, कुछ अंसार हुसैन का कोई और मकाम था। मैं इन सब में जब इनको देखता हूं तो मैं सोचता हूं इन सब के पास एक आसानी थी, ये इमाम हुसैन के साथ थे। एक रावी कहता है जब करबला की शिद्दत बढ़ती थी हम इमाम हुसैन के चेहरे को देख लेते थे, हमारे दिलों को इत्मीनान आ जाता था। लेकिन एक मजलूम इमाम हुसैन का नासिर ऐसे है, एक माह पहले उसकी करबला बन गई है। अगर सब गरीबुल वतन थे और करबला में थे, ये वो गरीबुल वतन था जो अपने इमाम से भी दूर था। सब करबला में थे और मिलकर करबला बना रहे थे, ये वो मजलूम था जो अकेला करबला बना रहा था। ये मुस्लिम बिन अकील है। कूफा के अंदर गरीबुल वतन इमाम का नुमाइंदा जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, और एक मौका आता है कि कूफा की गलियों के अंदर अकेला आगे पीछे जा रहा है और सिर्फ एक बात सोच रहा है कि काश कोई हुसैन को बताए वो मजीद आगे ना आए। सैयद शहदा का सच्चा आशिक, सैयद शहदा का चाहने वाला, और ये जो आशिक होता है, जो चाहने वाला होता है, उसकी एक खासियत होती है, वो जिसको चाहता है उसकी मुसीबतों को अपने सर पे ले लेता है। वो चाहता है जिसको मैं चाहता हूं उस पर कोई मुसीबत ना आए, پہلے میرے اوپر مصیبت آئے. تو عزو جو کربلا کی تاریخ میں جب لوگ شہید ہونے گئے تو ان لوگوں نے ایک ترتیب تشکیل دی, اور ترتیب میں یہ رکھا کہ جس کا رشتہ حسین سے نزدیک ہے پہلے دور والے اپنی قربانیاں دیں گے. تو پہلے دور والے قربانی دیتے آئے, اور جتنے امام حسین سے نزدیک آ رہے تھے ان سے کہتے تھے نہیں پہلے ہم قربان ہوں گے پھر آپ قربان ہوگا. لہذا آخر میں جا کر حضرت ابو الفضل عباس کو آنے دیا, ورنہ پہلے کوئی تیار نہیں تھا, کہا جب تک ہم زندہ ہیں ابو الفضل پہ بات نہیں جانی چاہیے, پہلے خود قربان ہوتے رہے. مسلم بن عقیل کے بچے گئے قربانی دینے کے لیے, کہا نہیں ہمارے چچا پہ بات نہیں آئے گی پہلے ہم قربان ہوں گے. یہ بڑا عجیب داستان تھی. اور اسی طریقے سے بی بی کے بچے اونو محمد پہلے قربان ہوئے, کہا ماموں پہ بات نہیں آئے. بڑی عجیب داستان تھی ہے کہ پہلے قربان ہونے کے لیے جاتے رہے وہ لوگ, اور مسلم بن عقیل وہ تھا جو سب سے پہلے قربان ہونے گیا. سب سے پہلے مسلم بن عقیل نے قربانی دے دی. بس ایک موقع آیا, ایک گلی کے اندر تنہا بیٹھے ہوئے تھے, توہا کے گھر کے سامنے اس مظلومہ سے کہا کہ کوئی پانی کا بندوبست کر دو. اس نے پانی پلایا. مسلم بن عقیل نے جیسے ہی پانی پیا سید الشہداء کو یاد کیا کہ میرے مولا راستے میں ہیں, نہیں معلوم ان کے اوپر کیا بیتنے والی ہے. تو آنے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں جس کو کوفیوں نے بلایا اور اس کا ساتھ نہیں دیا. کہا کہیں تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہے؟ مسلم بن عقیل کی غربت کی داستان ہر جگہ مشہور تھی کہ مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے. بس تو نے اپنے گھر میں بلایا, مسلم بن عقیل گھر میں رکے. رات کا ایک پہر آیا, گویا کہتے ہیں مسلم بن عقیل کے بارے میں جاسوسوں کو اطلاع دے دی گئی تھی. مسلم بن عقیل کے اطراف میں فوجیوں نے محاصرہ کرنا شروع کیا. تو سے کہا کہ اے تو میرا لباس میرا اسلحہ لے کر آ, مجھے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, مجھے گھر سے باہر نکلنا ہے. تو اس مومنہ نے کہا کہ اے امام کے جانسار, اے امام کے سفیر, میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتی ہوں, آپ میرے گھر کو اپنا قلعہ بنائیں, میرے گھر کے اندر بیٹھ جائیں اور باہر دشمن سے مقابلہ کریں تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے. عزیزو ہم لوگوں نے ہاشمی غیرت کے بارے میں بہت کچھ سنا, ہاشمی بہت غیرت مند ہے. میں معذرت چاہتا ہوں جو سادات یہاں پہ تشریف فرما ہے, ان کے بارے میں میں یہ جملہ عرض کروں, بہت غیرت مند ہے. شاید اللہ نے نہیں چاہا کہ مسلم شام غریبہ دیکھے. مسلم بن عقیل نے تو آسے کہا تو آ, میں مارا جاؤں گا تو اجنبی تیرے گھر میں گھسیں گے, میں قبول نہیں کروں گا. مسلم بن عقیل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خاندان میں عاشق حسین, جس طرح سید الشہداء غریب الوطن, مسلم بن عقیل غریب الوطن. اب ایک اگلا مرحلہ آیا. مسلم بن عقیل نے پانی مانگا, ہونٹ کٹ چکا تھا, ہر طرف سے دشمن نے محاصرہ کیا ہوا تھا. پانی مانگا اور پیالے کے اندر خون گرا, اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ تین دفعہ مانگا اور تین دفعہ یہ کام ہوا. تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب مجھے پانی نہیں چاہیے, میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا. مسلم بن عقیل پیاسے سید الشہداء کی طرح. عزیزو ایک مرحلہ آیا, مسلم بن عقیل کو دار امارہ سے گرایا اور لاش گلیوں کے اندر گھسیٹی جانے لگی. حسین کا لاشا پامال, مسلم بن عقیل کا لاشا پامال. بس ایک فرق رہ گیا, مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی, سید الشہداء نے بچی کو اپنے زانو پر بٹھایا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, گوش والے لٹکائے, تماچے لگے.
Yeah.